رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت یہ بھی ایک یقینی سی بات ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیں، جس نے ہمیں ماں باپ کی نعمت دی، جس نے ہمیں گھر بار دیا، جس نے ہمیں اتنی فلیکسیبل دنیا دی کہ ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ دنیا نہ ملتی، ہم سانس نہ لے پاتے، ہم بیماریوں ہی میں گھرے رہتے، تو بھی وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے ایک ایسی فلیکسیبل دنیا دی، ایک ایسا پلانٹ ہمیں دیا کہ ہم یہاں پر آزادی سے آرام سے جیتے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اس سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات و صفات کے متعلق جاننے کے لیے آج ہم مدنی پھولوں کو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ توحید استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی صفت سے متصف ہے۔
توحید کی جو تعریف وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات، اس کے احکام اور اس کے افعال میں شریک سے پاک ماننا توحید ہے۔
کسی نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، اس نے کہا یہ بلند و بالا آسمان نہیں دیکھ رہے، یہ بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے، کیا دنیا کے اندر بغیر کسی پلر کے کوئی عمارت کھڑی ہے؟
بے شک۔
پھر کہا کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز چلتی ہے، ہم بھی چلیں۔ کہا ان کو پوچھو کہ کون سی چیز ہے، کون سی ہستی ہے کہ جس نے تمہیں اس جگہ کے اوپر روکا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہر شخص چلنے کے بعد کہیں رکتا ہے، کہا سمندر کی موجوں سے پوچھو کہ آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے تمہیں حکم دیا تو تم چل ہی رہے ہو۔ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک رب کی کیا دلیل ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت اسے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خدا کے وجود کی دلیل وہ شہتوت کا پتا ہے۔
کیا بات!
اچھا، پھر اس کی صراحت بیان کر فرماتے ہیں کہ شہتوت کے پتے رنگ میں ایک طرح کے ہوتے ہیں،
بالکل،
مگر اگر اسے شہد کی مکھی کھائے تو اس سے شہد باہر آتا ہے۔
بالکل
اسی طریقے سے شہد کے پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم باہر آتا ہے۔
کیا بات!
اسی طریقے سے اگر بکری کھاتی ہے تو اس سے میگنی باہر آتی ہے، اور اگر اسے ہرنی استعمال کرے تو اس کے نافے میں کستوری بن جاتی ہے۔
آئے آئے آئے۔
وہ خدا ہے جو ایک ہی پتے میں کبھی شہد میں بدل دیتا ہے، کبھی ریشم میں بدل دیتا ہے، کبھی کستوری میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح فضل و احسان، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنے بندوں کو بھی صفات عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کلام میں اپنے بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا تو قرآن پاک میں جا بجا آپ کو اس بات کا نظارہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ، وہ کلمہ، وہ صفت جو اپنے لیے ذکر فرمائی، اپنے محبوب بندوں کے لیے ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سمیع ہے، زندہ فرماتا ہے، موت دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو صفات کسی نے دی نہیں ہیں۔ اور مخلوق، خواہ وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، یا اولیاء ہوں، یا عام لوگ ہوں، ان کی جمی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے تو اس کے اندر یہی تو ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو، کوڑ والوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور یہی ہم سب کا کانسیپٹ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اللہ نے اگر ان کو کچھ کمالات دیے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے یہ سارا کام کرتے ہیں. اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مالک و خالق ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس کو چاہے یہ اختیار دے.
شوگر والے روزہ کیسے رکھیں؟
یہ شوگر والے روزہ رکھ سکتے ہیں. آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے.
اچھا.
اور وہ مدنی موہن سے وابستہ ہیں. اچھا. اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں. رمضان روزہ رکھنے سے پہلے ان کا جو شوگر لیول آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب 200+ آ رہا تھا. اب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو اب ان کا 120 تک ان کا آر بی ایس آنے لگ گیا ہے.
شوگر کیا ہے مختصراً؟ کہ ویسے تو عموماً لوگ جانتے ہی ہیں کہ نئے ویورز کے لیے
عام طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شوگر ہو گئی ہے. بیسیکلی شوگر تو ایک نارمل چیز ہے جو ہماری ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کی ایک نارمل لمٹ ہوتی ہے. اس لیول کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ شوگر کے مریض کہلاتے ہیں.
اچھا.
جو لمٹ ہوتی ہے اگر آپ خالی پیٹ میں لیتے ہیں تو مختلف الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ایک نارمل جو یونیورسل چلتی ہے وہ چلتی ہے 80 سے لے کے 120 تک نارمل ویلیو خالی پیٹ میں چلتی ہے، اور 120 سے لے کے 180 تک یہ یعنی کہ کھانے کے بعد کی
نارمل
شوگر، یہ نارمل ویلیو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. اگر اس کو کراس کرتا ہے آدمی 180 سے اوپر جاتا ہے تو وہ شوگر کا مریض کہلاتا ہے.
السلام علیکم. عمران بھائی میرا نام نعمان اتاری ہے، میرا تعلق میاں والی چو ہے. اے ویکھو لوکاں نو انہاں نے کنڈے لائے ہوئے آ، اور ایک ایک تار تے نہ جانے کنے کنے کنڈے لائے ہوئے انہاں نے، اور بجلی دے کھمبے تے بندہ کام کر رہا ہے، بالکل ننگے ہتھاں نال کام کر رہا ہے، کوئی دستانے نہیں پائے ہوئے. عمران بھائی لوکاں نو سمجھاؤ اس طرح کنڈے نہ لان، سب لوکاں لئی پریشانی دا باعث نہ بنن.
یہ جو چوری کی بجلی کہلاتی ہے، تو یہ جو بجلی ہے یہ اس کا شرن حکم بھی ناجائز کا ہی ہے، یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہگار ہوتے ہیں. ایک ملک و ملت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، قوموں کا بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ہمیں کہ شریعت نے جس چیز کا پابند کیا ہم کو پابند رہنا چاہیے. اگر کوئی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمیں ہرگز نہ قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، نہ شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کو ہمیں پامال کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہماری قوم ترقی کرے گی، ہمارے اندر ایک اچھی چیز پیدا ہوگی کہ ہم مطلب کہ اپنے ملک اور قوم کے اساسوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم سب شریعت کے، اسلام و دین کے پابند ہیں. اسلام امن، پیار و محبت کا درس دیتا ہے. مولایا پانی بدل جائی من ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہم. امن تذکر جیرانی بذی سلام. امن تذکر جیرانی
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے یہ بات کتنی بری ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے اور یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک ایسا فعل ہے جس سے ہر دور میں نفرت کی گئی ہے. یعنی سچ بولا کریں، ایک نہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ آپ کا سچ جھوٹ سے جیت جائے گا. ہم بھی بسا اوقات جھوٹ بولنے کی بہت کوششیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس والے نے آپ کو روکا، تو روکو، رک گئے، لائسنس دکھاؤ. تو ہم لوگ بھی عجیب ہوں، ایکٹنگ ہماری زبردست ہوتی ہے. جب وہ پوچھے گا نا لائسنس دکھاؤ، घर भूल गया मैं यार। अच्छा घर भूल गया, अच्छा कागजात दिखा दो। वो एक ही बटवे में रखे थे, लाइसेंस भी भूला कागज भी भूल गया। इसी तरह जब हम ऑफिस पहुंचते हैं लेट हो गए तो साहब ने पूछा लेट हो गए, बस निकल गई दूसरी बस का इंतजार कर रहा था, वो बस पंचर हो गई। अब बस भी पंचर कर देते हैं, बस को खटारा बना देते हैं, बस को एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो कभी पहुंचेंगे तो कहेंगे वो मेरा बच्चा बीमार हो गया, तो कभी बच्चा बीमार कर देंगे, तो फिर एक हफ्ते के बाद एक और बच्चा बीमार कर देंगे। इतना झूठ, इतना झूठ। यानी सरकारे मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शे मोमिन की आदत में हो सकती है सिवाय खयानत और झूठ के। कि ये खयानत और झूठ ये मोमिन की आदत नहीं बन सकती, मोमिन खाइन और झूठा नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान होकर झूठ कैसे बोलेगा यार, ये मुसलमान है। झूठ तो मुनाफिकीन की अलामत है, झूठे तो कुफार हैं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम से एक बार पूछा गया, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? इरशाद फरमाया हां। अर्ज की क्या मोमिन बखील हो सकता है? इरशाद फरमाया हां। फिर अर्ज की क्या मोमिन झूठा हो सकता है? इरशाद फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए हमेशा सच बोलने की आदत पैदा करें।
इसके बाद देखते हैं सिलसिला रमजान अल्लाह का एहसान।
हम बीमार क्यों होते हैं, इसकी कई वजूहात और कई सबब हैं। वैसे बुनियादी तौर पर जो बीमारी का सबब है, दो तरह से यूं समझ लें कि बीमारी के असबाब हो सकते हैं। एक तो वो है कि इंसान सारे के सारे मामलात दुरुस्त कर रहा है, खाने के आदाब भी जानता है, परहेज भी करता है, दीगर मामलात भी साथ साथ हैं, लेकिन तकदीर जो है अल्लाह तबारक ताला ने उस बंदे के बारे में जो लिख दिया है वो तो होकर रहेगा। अब वो परहेज भी कर रहा है, खाने के अंदर भी एतदाल है, दीगर मामलात भी हैं, ये तो यानी इंसान के बस में ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो अगर इंसान अपना ले तो बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सबब जो बुनियादी तौर पर जिसे बुनियादी सबब कहा जा सकता है वो है खाना खाने के आदाब से वाकिफ न होना।
सही,
यानी अक्सर व बेशतर बीमारी का जो सबब होता है वो खाने के अंदर कमी ज्यादती या ऐसा खाना खा लेना जो इंसान के लिए बीमारी का सबब बन सकता है, इसमें बुनियादी सबब ये है। दूसरा सबब जो है वो बद परहेजी है, यानी किसी चीज से नुकसान, किसी चीज का नुकसानदेह होना, ये तजर्बे से साबित हो चुका है या कई बार मिसाल के तौर पर ऐसा किसी शख्स ने किया कि कोई चीज खाई और उसके बाद वो बीमार हो गया, तो ये तजर्बे से उसको पता चल गया, या कभी बीमार हुआ और डॉक्टर ने, हकीम साहब ने उसको फला चीज खाने से मना कर दिया कि आपने नहीं खाना, ये आपके लिए परहेज है, खाएंगे तो नुकसानदेह है ये आपके लिए, अब ऐसी चीज खा लेना ये बदपरहेजी होगा और बीमारी का सबब बन जाएगा। तीसरा सबब जो है वो डट कर खाना खाना, यानी ये भी खाना खाने के आदाब से अदम वाकफियत ही के अंदर शामिल है, लेकिन खास तौर पर इसलिए जिक्र किया गया है इसको कि खाने के आदाब से भी मतलब सुन्नत के मुताबिक खा रहा है, दीगर मामलात हैं, लेकिन खाना इस कदर डट के खा लिया जिसकी वजह से बीमार हो गया, वो अब उसकी आगे मजीद जो है असबाब हो सकते हैं। ये तो नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, फजल है आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने न सिर्फ आखिरत की बेहतरी के लिए हमें मदनी फूल अता फरमाए, आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के जरिए कि आखिरत यूं बेहतर होगी, दुनिया की बेहतरी के लिए भी आके दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। बल्कि बाज़ गैर मुस्लिमों ने सहाबा किराम अलैहि मुर्दवान से अर्ज की कि तुम्हारे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें फला चीज का तरीका भी सिखाते हैं, फला चीज का तरीका भी सिखाते हैं, तो उन्होंने आर दिलाना नहीं चाहा, تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، فضل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں طہارت کے مسائل بھی بیان فرماتے ہیں کہ پاک رہنا ہے تو یوں رہنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے تو یوں حاصل کرنی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل ہے، احسان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا امتی کھانا کھائے تو وہ بھی اس انداز میں کھائے کہ اس کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے، جو ضرورت تھی وہ بھی اگر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے گی، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کھانا کھا کر بھی بتایا اور خود ارشاد فرما کے بھی بتایا کہ کھانا کھانے کا یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین،
یہاں بات میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ جب بندہ کھانا کھایا تو اس میں پیٹ کے جو ہے وہ تین حصے کر لے، ایک جو ہے وہ کھانے کے لیے، ایک جو ہے وہ ہوا کے لیے، ایک جو ہے وہ پانی کے لیے۔ تو اس کو جب کسی غیر مسلم طبیب نے راشد بھائی پڑھا، امام غزالی فرماتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کلام ساری حکمت کو جامع ہے، یعنی حکمت جو طبابت ہوتی ہے اس کو یہ جامع ہے۔ اور پھر دوسرا اور بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، کلو وشربو ولا تصرفو، سبحان اللہ،
کھاؤ پیو اور بے جا خرچ مت کرو، یعنی زیادتی جو ہے وہ انگلش کا جو ہے وہ مقولہ بھی ہے معروف، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے بھی رہتے ہیں، اکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ زیادتی ہر چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھانے کے اعتبار سے کھانا ڈٹ کر کھائے گا، زیادہ کھائے گا، ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو اس کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے،
اتنا ہی نقصان کرے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب کھانا دوسروں کا ہے، پیٹ تو جو ہے وہ اپنا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو
بہت حد تک ہم بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم کھانا کھانے کے آداب سے واقف ہوں، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو، کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا، بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سستی لاتا ہے۔ فرمایا اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ جی میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یا اس قدر زیادتی کے ساتھ کھاتا ہے کہ جو نقصان کا جس کے اندر قوی امکان ہے۔ فرمایا میانہ روی لازم ہے تم پر، کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے، یعنی وہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہے گی۔
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا چین، اس میں ان کی سیرت کو اگر غور سے دیکھا جائے نا تو دو چیزیں بڑی ابھر کر سامنے آتی ہیں، یعنی ایک تو پردے کی بات کی ہے کہ اہل محشر یعنی محشر کے دن بھی اسپیشل اہتمام ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے سے پیار کتنا تھا، دنیا بھر میں ہو سکتا ہے ہماری اسلامی بہنیں ہمیں سن رہی ہوں، اور بات بڑی انہوں نے اچھی کی ہے، نہ کرنا اور ہے اور اس کو نہ ماننا اور ہے۔ بندہ گلٹی تو فیل کرے نا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، گناہ کرنا بہت بری بات ہے لیکن احساس گناہ تو ہونا
صحیح،
احساس گناہ ہی بندے کو توبہ پہ مجبور کرتا ہے، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، بہت برا کر رہا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اگر یہ سے برا جان رہا ہے نا تو انشاءاللہ یہی احساس گناہ اسے کبھی روزہ رکھنے پر، کبھی نماز پڑھنے پر، کبھی نیکی کی طرف آنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر کس بات کی توبہ، پھر کس بات کا یو ٹرن ہوگا؟ تو یہ بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے جتنے ہیں کہ وہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس پر اپنے آپ کو نادم شرمندہ سمجھے اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے سے پیار کتنا، جو خواتین جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں ذرا غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا سے میرے آقا نے پردہ فرمایا تو مورخین نے لکھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں، یعنی پیارے آقا سے محبت ہی اتنی تھی، یعنی اتنا پیارا انٹریکشن باپ بیٹی میں، اگر کسی باپ کو اپنی بیٹی سے پیار کرنا سیکھنا ہے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت کا انداز دیکھنا، اور کسی بیٹی نے اپنے پیار کا ادب کرنا سیکھنا ہے، یعنی کمال شخصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، اگر وہ بہترین انسان بننا چاہتا ہے، چاہے بہترین باپ، بہترین شوہر، بہترین والد، بہترین بچہ اپنے والدین کے لیے، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان نبوت کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دے، بہترین لیڈر اگر بننا چاہتا ہے، بہترین ٹیچر بننا چاہتا ہے، دنیا کو اچھی طریقے سے جس کو کہہ کے کانکر کرنا چاہتا ہے، دنیا کو اچھی طریقے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہے، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اب اتنا پیار تھا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کبھی نہ مسکرائیں, فقط ایک بار مسکرائیں. اور وہ وجہ کیا تھی کہ جب ایک ڈولی اس طرح کا جنازہ بنا کر آپ کو دکھایا گیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو, کہ جب آپ کا وصال ہوگا, دیکھیں بات میت کی جا رہی ہے, کسی کو آپ کہیں آپ مریں گے تو آپ کو یوں دفنائیں گے تو بندہ کیا ابھی زندہ ہو یار, ابھی سے مرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو بیان بہت اچھی بات کی, ایسی غائب ہو جائے گی, کتنی شاندار بات کی کہ موت کی اور آپ کو ہمیں تو بتایا کہ تم نے مرنے کے بعد یوں کرنا, تو مسکراہٹ کس چیز کی. مگر کمال دیکھو خاتون جنت کا کہ وہ وہاں مسکرا رہی ہیں. کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے جنازے کو بھی کوئی اب غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. یہاں اسلامی بہنوں کے لیے ذرا گھر والے مجھے غور سے سنیے گا, اسلامی بھائی بھی سنیں اور فیملی اگر ہے تو غور سے سنیں, کہ ایک حدیث پاک کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. گھر والے نہ ہوئے مطلب بچے, بیوی بچے نہ ہوئے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, وہ نہ ہوئے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر والے, اس کی فیملی کے جو ممبران ہوں گے, اسے اس کی کم روزی پر آر دلائیں گے, اور آخر کار وہ ان کے پریشر میں آ کر گناہوں کی طرف اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جائے گا, اور پھر انہی کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوگا. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج اگر کسی کا شوہر, کسی کے والد, کسی کے بھائی کم کماتے ہیں, تھوڑا کماتے ہیں, تو گھر میں صبر کی بجائے اسلامی بہنوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, اس نے دیکھو اتنا بڑا گھر بنا لیا, اس رشتہ دار نے اتنی اچھی گاڑی لے لی, اس نے دیکھو اتنا زبردست فرنیچر بنا دیا. کسی کے گھر دعوت جائیں تو واپس آ کر مرد کی شامت ہوتی ہے, کیونکہ گھر والے اس کا گھر دیکھ کر آ گئے ہوتے ہیں, اس کے کپڑے دیکھ لیے, اس کا فرنیچر دیکھ لیا, اس کی گاڑی دیکھ لی, ہال سے باہر نکلے اس کو تو مبارکباد دی. اب شوہر رو رہا ہوتا ہے کہ میری خیر نہیں ہے, اب گھر جا کے مجھے کہیں گے دیکھو اس نے شادی میں کتنا اچھے کھانے بنائے, کتنا زبردست فرنیچر تھا, ہم نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے اچھی کرنی ہے. یہ نہ کریں, دیکھیں خدا را یہ نہ کریں. آپ اپنے شوہر کو, اپنے والد کو, اپنے بھائی کو گویا مجبور کر رہے ہیں حرام کمانے پر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گھر والے پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں. میں خود ایک فیملی کو جانتا ہوں, بڑے نارمل سا جیتے تھے, پریشر کریٹ ہوا, بیٹے نے حرام کمانا شروع کیا, اب وہ جو جوئے کا کام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ جو کرکٹ میچ کا سٹا وغیرہ, آپ یقین کریں تھوڑے دنوں میں اس کے آگے ریل پیل. ہم سارے حیران ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے قریب کے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, اور ایک وقت آیا کہ وہ سب لٹ گیا گھر میں, اب گھر بھی بک گیا, اور اب سر پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی. خیر ایسے لوگ پھر جیلوں میں بھی جاتے ہیں جو چوری کرتے ہیں, جو ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں. آپ کیا اپنے اپنے گھر کے سربراہ کو یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے, تم چوری کر کے لاؤ, کچھ بھی کر کے لاؤ, ہماری چیزیں پوری ہونی چاہیے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی, کتاب میں لکھا تھا, شاندار بات, کہ پہلے زمانے کی عورتیں ایسی ہوتی تھی کہ جب مرد کمانے جاتا تھا نا تو اس کی جملہ کہتی تھی کہ دیکھو حلال کما کر لانا, حرام مت لانا, ہم تھوڑا برداشت کر سکیں گے, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ہم سپورٹو بنے. بلکہ میں یہاں تو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر کی, آپ کے بچوں کی, ابو کی, آپ کے بھائی کی, والد کی کتنی تنخواہ ہے, اور اگر پیسے زیادہ آنے لگ گئے ہیں, اچانک چیزیں آنے لگ گئی ہیں, تو آپ کا الارم بج جانا چاہیے کہ یار پہلے روک لیں اس کو, آپ کدھر سے لا رہے ہیں یہ, کہیں رشوت, کہیں ڈکیتی, کہیں برا کام تو نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں آ ہی رہے نا, آنے دو, ایسا نہ کریں.
قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات تربیت فرمائی تھی نا, جب وہ مال زیادہ آتا ہے تو باپ پوچھتا نہیں ہے, ماں پوچھتی نہیں ہے, بیوی پوچھتی نہیں ہے, بلکہ وہ
خوش ہو رہے
عشرت کر رہے ہوتے, خوش ہو رہے ہوتے. جب کرپشن گھر میں بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ جیل جاتا تو پتہ چلتا ہے,
پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر میں یہ کام ہو گیا, اور اس کی بڑی وجہ ہماری طرف سے پریشر ہوتا ہے. ایک آخری بات کر دیتا ہوں, روایتوں میں آتا ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے,
اللہ
جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ کریم اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے.
دعوت کا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ. اس میں ایک سوال عرض ہے کہ جماعت کے لیے تکبیر فرض ہے یا واجب؟ اگر کوئی تکبیر غلط پڑتا ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, نماز بھی ہو جاتی ہے, تو کیا نماز ہو جائے گی؟
تکبیر ضروری ہے, مگر اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا. اگر بالفرض کسی نے تکبیر غلط پڑھی یا کسی نے تکبیر نہ پڑھی اور جماعت کروا دی تو جماعت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اس کی تاکید ہے, اقامت پڑھنا ضروری ہے.
یہاں تکبیر سے مراد اقامت ہے, تکبیر تحریمہ نہیں.
نہیں, اقامت مراد ہے ان کی, تکبیر تحریمہ تو ضروری ہے, وہ تو اگر نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یا ان کی اقامت مراد ہے کہ اقامت اگر نہ پڑھی گئی تو جو جماعت ہوئی ہے, جو نماز ہوئی ہے, وہ نماز ہو جائے گی, مگر اس کو ترک کر دینا برا ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے ٹائم جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس میں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا پہلے اپنی سنت ادا کرنا چاہیے؟
جی جماعت کھڑی ہو گئی ہے فجر کی تو اپنی سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟
فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے, علماء نے اس کو قریب با واجب لکھا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس میں علماء نے یہی صورت بیان کی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے گئے, عمومی طور پر ہمارے ہاں جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام کی عادت بھی پتہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی طویل قرات کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
پھر اگر دوسری رکعت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں مختصر سی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں, اور ایسی صورت میں سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا اور امام صاحب سلام پھیر دیں گے, تو ایسی صورت میں اس پہ یہی لازم ہے کہ نماز میں شامل ہو جائے. یعنی مختصر اس کا جواب یہ کہ اگر اس کو اس بات پر اعتماد ہے کہ سنتیں پڑھ کے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے گا تو سنتیں پڑھے, سنتوں کی ادائیگی کرے, پھر فرائض میں شامل ہو جائے, اور اگر معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, سنتیں پڑھوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے, تو پھر نماز میں شامل ہو جائے.
یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پہلے شامل ہونے کا یقین ہو تو سنتیں پڑھ.
جی اس میں یہ تھوڑی سی ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں, عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اس کیفیت میں لوگ نماز میں پہنچتے ہیں کہ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں اب وہ سلام پھیرنے والے ہیں, تو یوں ہی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں بعض اوقات امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو جماعت نہ ملے, اللہ اکبر کہہ کے جب یہ بیٹھ جائے گا تشہد میں پھر اگر امام نے سلام پھیرا تو پھر ہم کہیں گے اس کو جماعت مل گئی ہے, اب یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ.
اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فیلنگز ہیں, یہ خیال ہے کہ امام سلام پھیر دیں گے اور میری سنتیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو بہتر یہ کہ جماعت میں شامل ہو. اب جماعت میں شامل تو ہو گیا, سنتوں کا کیا ہوگا؟
سنتوں کی ادائیگی کے لیے اب یہ ہے کہ اب اگر سنتیں پڑھے گا تو جب سورج طلوع ہوگا, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد سنتوں کی,
فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد وہ سنتیں قضا کر سکتا ہے. یعنی یہ صرف فجر کی سنتیں ہیں جس کی قضا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میرا خیال ہے زوال سے پہلے پہلے ہوگی.
زوال سے پہلے,
اس کے بعد یعنی ظہر کے بعد بھی فجر کی سنتیں قضا نہیں کر سکتا. چلیں جناب, یہ بھی کلیئر ہو گیا, لیکن تھوڑا جلدی ہی چلے جایا کریں تاکہ سنتیں بھی سکون سے پڑھیں اور جماعت بھی پڑھ لیں.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
میرا نام محمد آصف اتاری, میں چائنا میں رہتا ہوں. ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں, جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے کیسے بھی چوم لو, چائے پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو, آپ فرمائیے.
ماشاء اللہ, یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں اپنے پاؤں چومنے اور رائٹ چومنے یا لیفٹ چومنے, جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے. امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں. امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا, یعنی جنت کے گیٹ کو چوما. تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں, اس میں بھی ثواب ملے گا. ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں, یہاں تک کہ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں تب بھی چوم سکتے ہیں. تو سو رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں, جاگ رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں. آپ کو جب موقع ملے کبھی جاگنے میں چوم لے, کبھی سونے میں چوم لے. لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت جب کب بڑھے گی, کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ اس نے ہاتھ پاؤں چومے, تو سوتے میں پتا نہیں چلے گا, تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پاؤں چومے تھے. بعض ماں باپ منع بھی کرتے ہیں, نہیں چومنے دیتے. ماں باپ کو چاہیے اولاد ہاتھ پاؤں چومتے تو چوم لیتے.
ابا, یہ ہمارے یہاں ابھی بھی بہت خوش قسمت ہے ماں باپ. اس پہ میں خاص طور پر پاکستان کی یا اس کے اطراف کے ہی بات کروں گا, اس کے باہر جو مغربی ممالک ہیں ان میں تصور بھی نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی عید کو بھی ہاتھ چومے گی. تصور بھی نہیں ہے,
کیس کر دیتے ہیں ماں باپ پر. وہاں باہر ملکوں میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی ان کے مزاج کے خلاف کیا, وہ قانون ہے, کوئی سی ہیں بعض باتیں, تو کیس کرتے ہیں ماں باپ پر. ایسے نالائک اولاد ہے یار.
بابا, ایک بیٹی, جوان بیٹی گھر پر لیٹ آتی تھی, بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی تھی. یہ گھر آئی تو باپ برداشت کر کر کے تھک گیا نا, صرف جو مجھے بتایا گیا اسلام بھائی کی طرف سے, یہ کہا گیا کہ اس نے خالی اپنی بیٹی کا یہ ہاتھ پکڑ کے یوں کہا نا, کہاں تھی اب تک, کیوں لیٹ آتی ہو. اس نے ڈائریکٹ کہا کہ آج کے بعد اگر یہ کیا نا تو پولیس کو فون کر کے اریسٹ کروا دوں گی.
کیسی نالائکوں کی, کتنی محنت سے ماں باپ نے پالا, अब ये धमकी दे रही है, मैं पुलिस को बुलाऊं।
दो महीने मतलब बाप अगर किसी को कहे कि मेरी बेटी दो महीने तक मेरे ऊपर की मंजिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूं। ये बेबसी कैसी है माँ बाप की, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो ये इस तरह जो आप मदनी फूल अता फरमा रहे ना औलाद के लिए, अगर ये दुनिया भर की औलाद ले लेना माँ बाप के लिए, इनकी अपनी दुनिया और आखिरत सब रहेंगे।
अल्लाह ताला हिदायत दे। एक मुख्तसर तरीन हिकायत है, मनकूल है। एक शख्स को उसकी माँ ने आवाज दी, लेकिन उसने अपनी माँ को जवाब न दिया, इस पर उसकी माँ ने उसे बद्दुआ दी तो वो गूंगा हो गया। एक और रिवायत भी इसी रिसाले में इस तरह की है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के नाफरमानों को देखा कि वो आग की शाखों से लटके हुए थे, अजाब। तो ये मरने के बाद अजाब बर्दाश्त नहीं होंगे, और दुनिया में भी माँ बाप की दुआएं बद्दुआएं रंग लाती हैं, देर सवेर रंग लाती हैं और औलाद तबाह होती है। अब अगर किसी नालायक ने बाप को सिर्फ इसको तंबीह करने पर वो धमकी दी पुलिस की, तो ये इसको चाहिए कि माफी मांगे, तौबा करे, वरना कल इसको भी इसकी औलाद इससे बड़ी धमकियां दे तो ताज्जुब नहीं।
एक बेटा अपने बूढ़े बाप को तंग आकर एक वीराने में ले गया और कहा कि अब मैं तंग आ गया हूं, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता आपको, मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। वो पीछे से उसको ऐसी फीडिंग थी, उठाकर उसने वीराने में डाल दिया। बाप ने कहा बेटा डाल ही दिया है तो कंबल दे दे, सर्दी बहुत है। तो उसने अपने बेटा था थोड़ा समझदार, उसको कहा कि जाओ बेटा जल्दी से घर पे जाओ और जाकर कंबल ले आओ। तो बेटा जल्दी जल्दी घर गया और थोड़ी देर के बाद कंबल लाया, चादर टाइप की चीज थी, वो लाकर उसने अपने बाप को दी। तो बाप ने जब उसको खोला, बोला आधी क्यों लाए हो, पूरी क्यों नहीं लाए? तो वो आधी फाड़ कर मैंने घर में रख दी है। क्यों घर में रखी है? कहा आधी अभी आप अपने अबू को दे रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो वो आधी मैं आपको दूंगा। यूं उसको चोट लगी कि ये क्या। तो फिर अपने वालिद को ले आया दोबारा घर पर, कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो अल्लाह करे कि ये औलाद की समझ में आ जाए,
अल्लाह करे
कि जैसी करनी वैसी भरनी।
इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआ इफ्तार, आइए इसके मनाजिर देखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا رب مصطفى تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ ایک مرتبہ پھر تو نے ہمیں جیتے جی ماہ رمضان نصیب فرمایا، عشر رحمت جاری ہے۔ اے مولا کس کس گناہ کا اقرار کرے، آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہیں، بدنگاہی سے باز نہیں آتی، زبان گناہوں سے آلودہ ہے، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے اے مولا یہ بھی گناہوں سے سیاہ ہے۔ اے مولا کریم، ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کا واسطہ، ماہ رمضان میں ہونے والی رحمتوں کی برسات کا واسطہ، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا ہم گناہوں میں نتھڑے ہوئے ہیں، مولا میں گناہوں میں نتھڑا ہوا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں مولا، اے مولا میں نیک بننا چاہتا ہوں، اے مولا رحمت کی بارش برسا دے، ہمیں نیک بنا دے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ اے مولا میدان محشر میں
بے شمار تیرے بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اے مولا ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی داخل فرما دے.
بلا حساب وہ جنت میں داخل
بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
قرآن کریم کے بارے میں ہماری معلومات حاصل کرنے کی جو سوچ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہماری نماز تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر قراءت درست نہ ہو جائے. یہ آپ کے بھی علم ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے. تو جس کا تعلق میری شب و روز کی زندگی سے، اچھا جو کتاب میری زندگی بلکہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے میرے لیے ایک پورا کانسٹیٹیوشن رکھتی ہے، مجھے جو کچھ میری زندگی میں معاملات پیش آئیں گے میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے انتقال ہونے تک، میری تجارت سے لے کر میرے نکاح تک، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، صبح شام دوپہر رات جتنے بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں یہ سب قرآن کریم کے اندر لکھے ہیں. چاہے اس کو دینی ہے، دنیاوی ہے، معاشی ہے، اخروی ہے، جو بھی معاملات ہیں، مجھے جینا کیسے ہے میرا قرآن مجھے بتا رہا ہے. پھر آیت کریمہ کے شان نزول بتاتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ کس طرح نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی. تو یہ سب کچھ جو ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں اس کی یقین مانیے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاش کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت کو، قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھیں. دنیا عربی لینگویج سیکھتی ہے، ایسے عرب دنیا میں ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی لینگویج سیکھ لی ہوگی. کیونکہ وہاں رہنا ہے، آپ نے روزگار حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، آپ نے وہاں پر دو پیسے کمانے. فرانس جائیں تو فرینچ آ جاتی ہے، جرمن جائیں تو جرمن آ جاتی ہے، اچھا برطانیہ جائیں تو آپ کو انگلش آ جاتی ہے، ساؤتھ افریقہ جائیں تو وہ انگلش آ جاتی ہے. وائی کئی لوگ ہیں جن کو آ جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی بھی آتی ہے، میں نے خود سنی ہے. میں انہی ٹوٹی پھوٹی اس ملک کی زبان سیکھنے والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک میں رہنے، ایسے جیسے پاکستان ہے، کئی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی آتے ہیں ان کو ہماری اردو بولنے آ جاتی ہے، ہمارے کئی اسلامی بھائی بنگلہ دیش چلے گئے ان کو بنگلہ بولنے آ جاتی ہے نا. یہ تو ایک دور دو چار والی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک ملک میں رہنا تو آپ نے کوشش کی آپ کو زبان آ گئی. میں ان تمام زبان سیکھنے والوں سے عرض کر رہا ہوں جو آپ کی زبان نہیں تھی مگر آپ نے سیکھی. آپ کو قرآن درست پڑھنے آیا، ایک تعداد ہوگی جس کو قرآن درست پڑھنے نہ آیا. کیوں؟ آپ نے قرآن دروس پڑھ کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے آپ نے کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے شاید آپ قرآن دروس نہ پڑھ سکے. ستر ستر سال، اسی اسی سال کے مطلب کے بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن دروس پڑھنے نہیں آتا. ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لے لیجئے، ڈاکٹر لے لیجئے، ویری سوری ٹو سے، یہ مطلب آپ ناراض ہوں گے بھی کیوں. میں تو کہیں اس کو رہا ہوں جس کو نہیں آ رہا. جس کو آ رہا ہے اس سے تو میری کوئی بات چیت اسی ہے ہی نہیں، اور جس کو نہیں آ رہا اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں تو میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں بھلائی کر رہا ہوں، میں اس کو مطلب ایک جذبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ نے دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی، آپ مطلب کہ سی اے یا تو پڑھ رہے ہیں یا بن گئے، ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن گئے، یا مطلب کوئی بھی پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں چلے گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، آپ دنیا کے بہت بڑے مشہور آدمی بھی بن گئے اور بہت بولنا بھی آپ کو آتا ہے. جناب ڈبیٹ آپ ایسی کریں کہ کوئی ڈبیٹ میں آپ کو پہنچ نہ سکے، ایگزامینیشن ایسا کریں کہ آپ کو کوئی ایگزامینیشن میں پکڑ نہ سکے، اور جناب کسی کی گفتگو یا کسی کی زندگی کا پوسٹ مارٹم کریں تو جناب آپ کو کوئی پکڑ نہ سکے. تو آپ بھلے کوئی بھی دنیا کے آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کتنے ہی مطلب قادر الکلام سے ہی، آپ کی کیسی کوالیفیکیشن سے ہی، لیکن کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا. آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
محمد سيد الكونين وثقلين
محمد سيد الكونين وثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم
مولاي صالح سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل.
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد عصر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی خلوص سے نوازا, جبکہ مناجات افطار میں دعاؤں کا سلسلہ ہوا.
رمضان مبارک آتا ہے, نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے. اب آپ بولتے ہیں کمانے کے دن آ گئے, تو یہ آپ کو بولا کس نے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ کمانے کے دن ہے؟ یہ نوٹے کمانے کے دن ہے, یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ساری رات تجارت کرو؟ چلو کاروبار کرنا ہی ہے رات, تو کم از کم نمازیں تو سکون سے پڑھ لو.
سلسلہ میرے رب کا کلام, نگرانی شورا نے دیے مدانی پھول, بعد مغرب سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوا.
میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 3 رمضان مبارک کو آپ کا رات کو ہی وصال مبارک ہوا, ان کی آج عرس کی رات بھی ہے.
حجویری کابینات مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ڈاکٹر ارشد قادری صاحب کے والد انتقال فرما گئے. اسی حوالے سے ڈاکٹرز مجلس کے زیر انتظام عیسیٰ علیہ ثواب اجتماع کا سلسلہ ہوا. کثیر تعداد میں ڈاکٹرز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. ناروے کی ڈویژن بیروم میں شخصیات مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا, جہاں دعوت اسلامی کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے ہربنس پورہ میں اسلم عطاری کے والد کی چہلم کے موقع پر رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر سرہند شریف ہند میں رکن شورا سید عارف علی عطاری کی حاضری کا سلسلہ ہوا.
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
الحدیث الاول عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني سيدنا أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی, لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. یہ حدیث مبارکہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے, تو اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں اور مختلف زاویوں سے انشاءاللہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اولاً اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا اس حدیث پاک سے کیوں کی, یعنی اس حدیث پاک کو کیوں ابتدا میں لے کر آئے, کوئی اور حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر نہیں کی, تو اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں سلف صالحین کی پیروی ہے, یعنی جو بزرگان دین ہیں، قدیم علماء ہیں، قدیم فقہا ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان کی اس میں اتباع ہے، ان کی پیروی کرنا ہے. کیونکہ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، وہ اس حدیث سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ طالب علم یا کوئی قاری جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ اس بات پر متنبہ ہو جائے، وہ اس بات کو جان لے کہ اس نے پہلی حدیث پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے، کتاب کو سن رہا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھ یا سن رہا ہوں، یا میں جو بیان کر رہا ہوں، جو بیان سن رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنو. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ابتدا میں ہی حدیث لیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا ہماری اس کتاب کو یا کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو یا کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنی نیت پر نظر کر لو کہ آگے جو تم کرنے جا رہے ہو اس میں تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، کیونکہ اسی کے مطابق تمہارے لیے اجر اور اسی کے مطابق تمہارے لیے سزا کا سلسلہ ہوگا. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کی جو ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات کے ساتھ، تو اس میں طالب علم کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے، اچھی نیت کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کا اس کو ثواب حاصل ہو.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
گھوڑا اتنا تھا کہ آپ اس پر سوار ہو جاتے، اس کا قد
اتنا تھا،
چھوٹا تھا،
ٹھیک ہے،
کیا آپ اس پر بغیر زین پر چڑھے آپ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ جاتے،
ٹھیک،
اور اپنی سمجھ سے اس کو چلاتے،
صحیح،
اس ٹائم پر آپ نہ بیٹھے، آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا،
صحیح،
بڑھ گیا، بڑھ بڑھ کر اتنا اونچا ہو گیا آپ کے قد جتنا تو اس کا قد ہو گیا،
صحیح ہے.
اب آپ بولو اب میں بیٹھنے کی کوشش کروں
اور اب اس کو ٹرین کروں،
اب اس کو ٹرین کروں تو وہ بیٹھنے دے تب نا،
صحیح ہے،
بیٹھنے نہیں دیتا. تو ہم کرتے کچھ ایسا ہی ہیں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ان کی تربیت، ان کی سواری پر سوار ہو کر ان کی تربیت کرنے کے بجائے، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو سنوارنے کے بجائے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے کہہ کر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور جب وہ بڑا ہوا اور اس نے اپنے انداز آپ کو دکھائے اور آپ کو لگا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا، اب آپ اس پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو گرانے پر تلا ہوا ہے، اور اب آپ مولانا کہہ رہے ہیں مولانا دعا کرو، کیونکہ جب قابو کرنے کا ٹائم تھا تب آپ نے قابو نہیں کیا،
یہ تو ایک بہت بڑی مسٹیک
کر لی،
صحیح.
اور اب آپ جس دور، جس عمر میں اس کو قابو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے قابو کرنے کا.
Exactly.
اب اسے بہت پیار و محبت سے اور حکمت کے ساتھ اس کو آرام کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ آپ کو اپنے اوپر سوار ہونے دے گا. ورنہ یہ بچہ پھر جس طرح گھوڑا بدک کر بھاگ جاتا ہے، بعض اوقات بچے بدک کر بھاگ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو جو ہونا تو ہو گیا، تو جو اس عمر کے بچوں کی بے احتیاطیوں سے اور نافرمانیوں سے پریشان ہیں کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اب ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹین ایجر اس طرح کے جو ہوتے ہیں 13 to 19 and plus، تو اس طرح کے پھر بچے ہاتھ میں نہیں آتے. تو آپ ایسے موقع پر میری مدنی التجا یہ ہے کہ بچوں کو بیٹھ کر پیار سے سمجھا. مثال کے طور پر آپ کو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو مجھے موبائل دلا دیں، میں اس وقت گیم کھیلنا چاہتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ گیم اسے کتنی گیموں میں الجھا کر رکھ دے گی، یہ ایک ویڈیو گیم بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. خبردار گیم کا نام لیا تو بدتمیز گیم کھیلیں گے، اب زندگی برباد کرو گے، تباہ ہو جاؤ گے، کہیں کہیں نہیں رہو گے. وہ میرے ہوا کیا ہے؟
آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے.
نہیں ہوا کیا ہے، مطلب میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں نے خالی کہا ہے کہ مجھے گیم کھیلنے کے لیے موبائل دلا دیجئے، مجھے ایسا لگا جاتا کہ میں کسی گھڑے میں گر گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہیں سے اس کی فیڈ بیک ہے.
صحیح.
وہ اپنے ہی ہم عمر لوگ بچوں کو یہ کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کی میرے ابو اجازت دے. کیا یہ اس کا پلس نہیں ہے کہ آپ سے اجازت دے رہا ہے؟
دیٹ اس کا پلس ہے نا, یہ آپ سے اجازت لے رہا ہے. اب آپ اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر بٹھا تو دیں گے, آپ کا بچہ بیٹھ جائے گا, آپ کے سامنے ہی نہیں کھیلے گا, باہر اتنا کھیلے گا کہ پھر آپ کو بھی اسے پھر آپ کو بھی کھلائے گا یہ. اب اس کا میں اپنی ناقص عقل کے مطابق آپ کو عرض کروں, اچھا بیٹا گیم کھیلنی ہے, اچھا چلو مشورہ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈیلے کریں, مشورہ نیت ہو آپ کا مشورہ کرنے کی, کرتے ہیں بیٹا بات کرتا ہوں میں آپ سے, اجازت نہ دیں, بات کرتا ہوں میں آپ سے, اس کو تھوڑا سا ریلیز کریں, پھر اس کو لے کر بیٹھیں, اس کو دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کا کوئی درس دیں, اور اگر آپ خود ایک نیک سلجھے ہوئے اور اچھے انسان ہیں تو آپ اس کو اپنی کوئی ایسی جسٹ چھوٹی موٹی اگزامپل دے سکتے ہیں, پورا اس کو اپنی داستان نہ سنائیں, لمبا چوڑا لیکچر نہ دیں, اور چھوٹی موٹی سی کوئی بات بتائیں اور اس کو اس بات پر ابھاریں کہ بیٹا اس میں الجھنے کے بجائے دیکھو اس کو آنکھیں ڈسٹرب ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آپ کی آئی کیو خراب ہو سکتی ہے, سائنٹیفک طور پر تھوڑا سا سمجھائیں, پھر ہم بیٹا اس لیے پیدا نہیں ہوئے, ہمیں آپ کو یہ بھی مطالعہ کرنا ہے, آپ کو یہ بھی قرآن پڑھنا ہے, امی کا یہ ہاتھ بتانا ہے, میرا یہ ہاتھ بتانا ہے, یوں کر کے تھوڑا سا اس کو لے کر بیٹھیں سمجھائیں سمجھائیں, اس وقت اگر یہ نہ سمجھے تبھی غصہ نہ کریں, پھر نہ سمجھے پھر بھی غصہ نہ کریں, پھر نہ سمجھے پھر بھی غصہ نہ کریں, میرا مانے اب غصہ نہ کریں, بعض اوقات آپ کا غصہ اچھا غصہ بھی نہ کریں اور چار آدمی میں اپنے بچے کی اس کمزور بات کو ڈسکس بھی نہ کریں, آپ اس کو پتا چلے بولے گا میرے ابو نے مجھے خراب کیا, تو بعض اوقات یہ ہماری ہی زبان ہمارا ہی بولنا ہمارے گھر کو ہماری فیملی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, تو حکمت عملی سے کام لیں گے, بچوں کی تربیت پر صحیح دھیان دیں گے, اگر یہ وقت گزر گیا اب جو وقت آیا ہے وہ وقت اس کے لیے سویٹیبل نہیں ہے, لہذا وہاں پر آپ کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی, اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ اس کو انشاءاللہ ٹیکل کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دے گی, آپ کے قریب آئے گی.
ہم روزے کی حالت میں ناخن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ہم روزے کی حالت میں سرما آنکھ میں ڈال سکتے یا نہیں؟
روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے اور سرما آنکھوں میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں.
ہمارے یہاں کسٹمر آتے ہیں جو ہمارے ہی جاننے والے ہمارے محلے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہم سے وعدہ کر کے ہم سے سامان لے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ اس وعدے پہ پورا نہیں اتر پاتے.
قرضہ کوئی لے کر لوٹاتا نہیں ہے تاریخ پر, تو اس پہ جھگڑے نہ کیے جائیں بلکہ صبر کیا جائے کہ آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے, کہ کسی کو قرض دیا اور وہ طے ہوا کہ مثال کے طور پر وہ آپ کو پہلی رمضان کو قرضہ چکا دے گا, اب وہ پہلی رمضان کو اس نے آپ کا قرضہ ادا نہیں کیا, 1000 روپے آپ نے قرضہ دیا تھا, اب پہلی رمضان گزر گئی, اب وہ روزانہ جتنے دن بھی اوپر گزریں گے نا تو روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا, اب چاہے 1 مہینے کا لیٹ کیا اس نے تو 1 مہینے تک روزانہ 1000 روپیہ خیرات کا ثواب ملے گا. تو یوں قرضہ کوئی لے کر لوٹاتا نہیں ہے تاریخ پر, تو اس پہ جھگڑے نہ کیے جائیں بلکہ صبر کیا جائے کہ آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یوں قرض دے کر اپنا دینے والے کا نفع ہے, مگر قرض دینے والے جو یہ جھگڑے کرتے ہیں نا جو مسائل کرتے ہیں, تو قرض دینے والے کو بھی جھگڑے نہ کرنے چاہیے, اور جو لیتا ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہو رہا, آپ کو تو وہ ہوگا کہ کیا کہوں میں, اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے قرضہ تو قیامت کے روز ان 3 پیسوں کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی, کہاں سے لائے گا, اور ظاہر ہے کہ جو نمازیں مقبول ہوئی ہوں گی وہ دینی پڑیں گی, جو یہیں رد ہو گئی تو وہ قیامت میں کہاں ہوں گی, اور ظاہر نیکیوں کے ذریعے اگر اس کا قرضہ نہیں بدلا دیں گے تو پھر اس کے گناہ متھے ڈالے جائیں گے جس نے قرضہ دبا لیا ہے.